الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আল্লাহ তাআলা নে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ কো বহুত সারি নিয়ামতো সে আপ পর নওয়াজিশ আত ফরমাই আর কিতনি এসি চিজে হ্যায় জো কে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম কি جو اس کے اس امت کے اندر بھی اور اس کی شریعتوں میں بھی موجود ہے، جیسے مونچھوں کو باریک کرنا، سنت کے مطابق بنانا اور اس کو باریک کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے ایسا کیا. اور آپ پہلے آدمی تھے جن کے بال میں سفیدی آئی. جب سفیدی آئی، اللہ چونکہ نبی تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ما ھذا یا ربی، کہ اے میرے رب یہ کیا چیز ہے یہ سفیدی؟ تو فرمایا کہ ھذا وقاروکا، یہ تیرا وقار ہے، تیری عزت ہے. اور عزت اور وقار کی چیز کو کوئی ختم تھوڑی کیا جاتا ہے، نہ ختم کیا جاتا ہے نہ چھپایا جاتا ہے. لہذا سفید بال تو عزت اور وقار ہے. اب اس کو نوچ کے پھینک دینا یا اس کو چھپا لینا، یہ تو عزت اور وقار کو چھپا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے خصوصیت آپ کی تعمیر کعبۃ اللہ ہے. کعبہ کو، کعبہ شریف کی تعمیر، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے. لہذا کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنائے ابراہیمی کا ذکر کیا. حالانکہ کعبہ شریف کی تعمیر اس سے پہلے بھی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں بھی ہوئی. لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو اور بنا کو ذکر کیا، اور کس انداز سے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ ابراہیم علیہ السلام جب دیوار کو بلند فرما رہے تھے. یہ حکیم الامت کا ترجمہ ہے. من البیتی و اسماعیل، اور ان کے اپنے گھر کا، گھر کی دیوار کو بلند فرما رہے تھے. حکیم الامت پر کے اس ترجمے پر کہ حضرت نے قواعد کا ترجمہ دیوار سے کیا یہاں پر، تو اس پر ایک علمی اشکال کیا گیا، علمی ایک سوال کہ قاعدہ، قواعد جمع قاعدہ کی، اور قاعدہ کے معنی بنیاد کے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے بنیاد پرست. جس کو انگریز مسٹر ہو تو وہ کہتا ہے فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹلسٹ کا جو ترجمہ ہے وہ بنیاد کے ہیں، بنیاد پرست اردو میں. لیکن پرست کا لفظ اچھا نہیں ہے، گویا کہ اپنی بنیادوں کو یاد رکھنے والا. اور بریٹانیکا جو کہ انگریزوں کی کتاب ہے، ان کے ہاں بڑی معروف اور مشہور ہے انگریزی دانی میں، اس بریٹانیکا کے ابتدائی ایڈیشن میں اس کا جو ترجمہ لکھا ہوا تھا، بعد میں اس لیے کہ انہوں نے ہٹا دیا کیونکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا، اور وہ ترجمہ یہ لکھا تھا فنڈامنٹلسٹ کے معنی بنیاد پرست، جو اردو میں کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ وہ نطفہ جو حلال ہو. حلالی کو کیا بولتے تھے؟ کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے حلالی. اور اس کی ضد کیا ہے وہ میں نہیں بولوں گا. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کی زبان سے مسلمانوں کو حلالی ثابت کروا دیا. اب آپ بتائیے مسلمان کو اس پر ناراض ہونا چاہیے؟ وہ تو کہے کہ دیکھ تیرا خود تیری زبان سے اللہ نے نکلوا دیا. فنڈامنٹلسٹ، قاعدہ کے کیا معنی ہے؟ بنیاد کے. تو اللہ تعالی نے جو القواعد نازل کیا، تو ابراہیم حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے کے اندر اس کا ترجمہ دیوار سے کیا. تو حضرت پر ایک علمی اشکال کیا گیا کہ آپ نے اس کا قاعدے کے معنی تو بنیاد کے ہوتے ہیں، آپ نے اس کا ترجمہ دیوار سے کیوں کیا؟ ارمی کیا آواز کو کیا چھیڑا ہے؟ کیا کم کیا ہے؟ کیا تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. حضرت نے پوچھا بتاؤ جب بنیاد بلند ہوتی ہے اوپر چڑھتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیوار. اور فرمایا کہ یہ تو آیت میں ہی ہے یرفعو، کہ جب بلند کر رہے تھے بنیاد کو. تو ہمارے ہاں یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ جب بنیاد اوپر چڑھتی ہے تو اس کو دیوار بولتے ہیں. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ دیوار سے فرمایا. تو کیا فرمایا؟ کہ جب بنیاد کو، دیوار کو بلند کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، میرے پیر و مرشد، میرے شیخ عارف باللہ قطب العالم، شیخ العرب والعجم، مجدد العصر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ برقدہ فرماتے ہیں، حضرت کی کیا بات ہے، فرمایا اصل تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی تھی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کانا من الصغر، چھوٹے تھے، و کانا معین اللہ، قریب قریب آ جائے، کانا معین اللہ، اور آپ یعنی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے معاون اور مددگار تھے. لیکن اللہ تعالی نے اس معاونت کی برکت سے آپ کا بھی نام داخل کر دیا، لیکن فاصلہ رکھا. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من اور بیت، تین کلمے یعنی تین الفاظ کو فرق کیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے کر آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل بنا، اصل تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن چونکہ وہ معین تھے، مددگار تھے، اس لیے ان کا بھی نام شامل کیا. اس پر میرے پیر و مرشد میرے شیخ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی تم معاونت کرو، ان کے تم مددگار بنو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انہی کے ساتھ کر دیں گے. لیکن ہر آدمی تو دین کا کام نہیں کر سکتا نا بھائی، ہر آدمی تو مقرر نہیں ہوگا، محتمم ہر کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک کا فرق ہوتا ہے کہ دین کا کام ہر آدمی نہیں کرے گا، لیکن اس دین کے کام میں شمولیت ہر آدمی کی ممکن ہے. وہ کیسے؟ تعاون کے ساتھ، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی جب خدمت میں ہوتا تھا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی، تو حضرت کے سر پر تیل مالش کرتا تھا، تیل لگاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں یہ نیت کرتا تھا کہ یا اللہ میرا شیخ ابھی آپ کی محبت، درس و تدریس، درس عشق و محبت انہوں نے بیان کیا، تھک گئے ہیں، میں ان کے سر میں تیل لگا رہا ہوں، مشین کو تیل ڈال رہا ہوں، ان کو تازہ کر رہا ہوں، اب جو آپ کا یہ دین کا کام کریں گے اس میں میرا بھی حصہ لگا لیجئے گا. تو دیکھیں معاونت ہوئی نا. اسی طریقے سے مالی تعاون ہے، دین کا کام کرنے کے سوالوں کے ساتھ مالی تعاون یہ انہی کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور اگر مان لو کوئی مال بھی کسی کے پاس نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ تیل پہ مالش کر سکے، کیونکہ اگر اس نے تیل مالش کی تو اس بیچارے کو خود تیل مالش کرنی پڑے گی. جیسے ایک بڑے میاں تھے، ایک جگہ خون کے لیے وہاں پر اپیل کی گئی کہ بھائی ضرورت ہے کچھ خون کی، ایک بڑے میاں پہنچ گئے لڑکھڑاتے ہوئے، تو انہوں نے کہا بھائی میرا بھی خون نکالو. سمجھایا وہاں کے عملے نے، اسٹاف نے سمجھایا کہ بھائی بڑے میاں آپ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے نہ دیں. اس نے کیا بات ہے، کیا تم مجھے نیک کام سے روکنا چاہتے ہو؟ بہت بے ضد بحث ہوئی، آخر مجبور لٹا دیا. ابھی آدھی بوتل خون کی نہیں نکلی تھی کہ وہ بےچارے بے ہوش ہو گئے. اب ان کو ایک بوتل چڑھائی ہوش نہیں آیا، دو چڑھائی ہوش نہیں آیا، تو اب جب ہوش آیا، تیسری بوتل لگی تو کچھ ہوش آیا، آنکھ کھلی، اب انہوں نے کئی بوتلیں دیکھی، ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں نے تمہیں ایک بوتل نکالنے کو کہا تھا، یہ تم دس بوتلیں خون نکال لو. کہا بڑے میاں یہ آپ کے خون نکالا نہیں جا رہا، یہ آپ کے چڑھایا جا رہا ہے. تو میرے دوستو اگر مان لو کسی کے پاس مال بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے، وہ دعا کر کے دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. دادا جان لگائے، مال لگائے، معاونت، اپنی گاڑی پہ لے جائے اور اپنا گھر پیش کرے کہ یہاں دین کی مجلس ہو. سبحان اللہ. اپنی دکان کو، تجارت کا کو، دکان کو یہ دینی مرکز بھی بنا سکتا ہے. ایک تو کام یہ کرے، نماز کے وقت میں دکان بند کر دی، ایک کام. دوسرا کام یہ کرے، اپنے بزرگوں کی کتاب رکھ لے، جو گاہک آیا ایک کتاب بھی دے دی اس کو، لیجیے جناب. کہیے آپ کے لیے تحفہ. سبحان اللہ. اب بتائیے وہ کہ ایک دین کی بات دل میں اتر, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب وہ ایک دین کی کتاب ایک بار پڑھی, اللہ کی محبت کی چوٹ لگی, بس اس کا تو سارا بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے دین کی تجارت گاہ کو بھی دین بنا سکتے ہیں. اور ہے اصل میں تو دین ہی ہے وہ. تو یہ ہے مددگار کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون, دین کے کام میں مدد, دین کے کام کے بڑھانے کی فکر اور ان کے ساتھ معاونت مدد. تو یہ بھی میرے دوستو ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. پھر دعا مانگی, ربنا اے ہمارے ربا تقبل منا, اس کو ہمارے لیے قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم, کہ آپ بہت سننے والے ہیں. سمیع بدعواتنا, آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں. اور وعلیم بنیاتنا, آپ ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں. آپ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں, ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں, ہماری نیتوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کی رضا کے لیے یہ تعمیر کعبہ کی ہے, آپ کے لیے اس گھر کو بنایا ہے. تو یہ ہو گیا کہ پہلے دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ مدد اور معاونت, چاہے وہ مالی ہو چاہے جانی ہو, یہ مدد اور یہ معاونت ان کو معاون کو اصل کے ساتھ کر دے گی. اور ساتھ میں دعا بھی مانگے, ساتھ میں دعا بھی مانگے کہ اللہ قبول فرما لیجئے. تقبل علمی اعتبار سے باب تفاعل ہے, صیغہ ہے تکلف کا. کیا مطلب؟ کہ اے اللہ یہ جو ہم نے کام کیا خدمت دین کی, آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کے دین کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے, لیکن اس کو بتکلف قبول فرما لیجئے. جیسے میرے مرشد نے سمجھایا کہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بہت رونے والے بادشاہ تھے, یعنی حضرت فضیل بن عیاض جو اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں, اس زمانے میں تین آدمی تھے جو بہت روتے تھے, مشہور تھے, جس میں ایک بادشاہ بھی تھا حضرت فضیل بن عیاض, بتائیے علماء اولیاء میں ان کا شمار, اور دوسرے یہ تیسرے یہ ہارون رشید. بادشاہ کا یہ حال کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف میں رونے والے. آج ہم دینداروں کو ایسی رونا نہیں ہے. تو ایک غریب آدمی, قحط کا زمانہ تھا کچھ, ایک غریب آدمی کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے. بیوی نے کہا بھائی بادشاہ ہارون رشید کیا چلے جاؤ, وہ سخی آدمی ہے, اس کے پاس جاؤ تو کچھ اپنی کتھا سناؤ, اپنی حالت کو سناؤ اور کچھ مدد لو. جائے اسے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. جانے لگے تو بیوی نے کہا بھائی بادشاہوں کے پاس جاتے خالی ہاتھ نہیں جاتے, کچھ تحفہ لے جاؤ. اچھا بھائی کیا لے کر جائے؟ کہا کہ بادشاہوں کو, شہر والوں کو وہ خالص چیز کہاں جو ہم دیہات والوں کو ملتی ہے. کہ ہمارے ہاں جو پانی ہے خالص, وہ جوہر کا پانی, شہر میں ایسا پانی کہاں ملے گا. اور اس جوہر کا حال کیا تھا؟ تالاب کا, کائی لگی ہوئی, جو کے کیڑے, بدبو پانی. اب اسے ہاں مٹکے میں بھرا, اس کو اور پیک کیا. اب جناب مسافت فاصلہ طے کرتا ہوا پہنچا, پہلے ہی بدبودار, اتنے دن بند رہا اور بدبو. ہارون رشید کے سامنے پیش ہوا. ہارون رشید کیا لائے ہو؟ کہا آپ کے لیے تحفہ لائے ہوں, ہمارے یہاں کا خالص پانی ہے, منرل واٹر سے بڑھ کر ہے, کوناک واٹر ہے. کوناک ترک زبان میں چشمے کو بولتے نا. تو بادشاہ نے کہا کھولو, اور وہ جو کھولا اتنی بدبو کہ بادشاہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا, لیکن اپنا ظرف کی ظرف کی وجہ سے اس نے برداشت کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا. جب کہا کیا اپنا اس نے مدعا یعنی اپنا جو بات تھی وہ پیش کی، بادشاہ نے کہا چلو بھائی اس کا خزانہ موتی سے اشرفیوں سے بھر دو، اس کا مٹکا اپنے ہمارے خزانے سے بھر دو، چلو ایک مسلمان کی ضرورت پوری ہو جائے. اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو دریائے دجلہ اور فرات کے والے رستے سے گزارنا جو کہ بغداد کے پاس بہ رہے تھے. اب جب وہ غریب اس کو دیہاتی کو جب وہاں سے گزارا تو جب اس نے دیکھا کہ اس نے بڑے بڑے دریا میٹھا صاف شفاف پانی بہ رہا ہے، بس اس نے رونا شروع کر دیا کہ ہائے دیکھو بادشاہ کا کتنا بڑا ظرف ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ ایک دفعہ موقع دیا چل بھائی نماز پڑھ عبادت کر، ہماری عبادت تو ایسی ہے کہ دوبارہ ہمیں گھسنے نہ دیا جائے، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے. یہ تو اللہ تعالی کا کرم ہے، بار بار اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرماتے. ہماری نالائقیاں، نجاستیں، غلاظتیں، نافرمانیاں کیا عالم ہے، لیکن کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے عیب پر، ہمارے عیوب پر، ہمارے گناہوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیتے اور مخلوق میں عزت عطا فرما دیتے. کتنا اللہ تعالی کا کرم اور احسان ہے، ورنہ تو ہم اس قابل نہیں کہ گھس سکے. آپ دیکھیے اس وقت بھی کیا حال ہے، ہمارے پیٹوں میں پیشاب، پخانہ، گندی ہوا بھری ہے کہ نہیں بھری ہے؟ کوئی کہے کہ میرے نہیں ہے، صرف کیا کام کیا، صرف ظاہر کو دھلوایا، ظاہر کہ وضو کرو، غسل کرو، وضو کرو. غسل اور وضو میں کیا دھوتا ہے، اندر دھوتا ہے کیا، سارا باہر دھلتا ہے. غسل کرو، جمعے کا دن ہے، سنت ہے. وضو کیا یا وضو کیا یا غسل کیا، اب آؤ ہمارے دربار میں آ جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پاک کو چھو، ہمیں یاد کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، ہم تمہیں بار بار موقع دے رہے ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے. اسی طرح لیکن وہ وضو کب تک قائم رہتا ہے، جب تک نجاست اندر رہے. یہ شخص باوضو ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کو پکڑ کے تلاوت بھی کر رہا ہے. حالانکہ اندر نجاست موجود ہے سب کے، اور وضو کب تک رہتا ہے، جب تک نجاست اندر رہے. جب باہر آ گئی وضو ٹوٹ گیا. بس اسی طرح میرے مرشد فرماتے ہیں گناہ کے لاکھ تقاضے ہوں، گناہوں کی گندگی اندر بھری پڑی ہے کہ میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، عورتوں کو بھی دیکھوں، خیالات بھی پکاؤں، فلمیں بھی دیکھوں، بہت تقاضے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کروں، جھوٹ بھی بولوں، دھوکہ بھی دوں، لیکن کرتا نہیں ہے. تقاضے ہیں خوب لیکن کرتا نہیں ہے. سمجھو اس وقت تقوی کا وضو قائم ہے. سبحان اللہ. کب تک، جب تک وہ باہر نہ نکلے. غصہ آیا، جی چاہ کے میں بولوں یہ اور وہ، یا چہرے پر اس کے تاثرات لا کے، لیکن برداشت کیا، اندر ہے غصہ، باہر نہیں نکالتا. یہ شخص متقی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ والا ہے. گناہ کرنے کو خوب دل چاہ رہا نہیں کرتا، اندر ہے سب، اندر سب بھرا ہوا ہے، تقاضے موجود ہیں، نہیں کرتا. حضرت فرماتے ہیں یہی تقویٰ ہے. اور اس تقاضے کو باہر نکالنے سے بچنے میں تکلیف ہو رہی ہے، دل کرے کہ یہ کروں، ماروں، پٹائی کروں، گناہ کروں، لیکن عمل نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ شخص تقویٰ کے رستے میں گویا کے باوضو ہے. سبحان اللہ. اندر ہو تقاضے، भले गुनाह के तकाजे से भरा पड़ा हो, कोई नहीं, अमल नहीं करता, ये शख्स अल्लाह वाला है। वाह, तो अल्लाह ताला ने क्या सिखाया, रब्बना तकब्बल मिन्ना, क्या बाबे तफाउल है। वफी इख्तियारी सीगतिल तफाउल, अल्लामा आलूसी अस्सय्यद महमूद बगदादी तफसीर रूहलमानी फरमाते कि तफाउल का सीगा इस्तेमाल किया, फरमाते फी ही इतराफ बिलकसूर, इसमें अपने कसूर का एतराफ है कि अल्लाह हम तो नालायक हैं, आपकी अजमत का हक अदा नहीं कर सकते। आह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मा अरफना का हक का मारफतिक, आपकी मारफत का जो हक है वो हमने अदा नहीं किया। वह मा अबदना का हक का इबादत, आपकी इबादत का जो हक है वो हक का इबादत हमने अदा नहीं किया। वमा अरफना का हक का मारफत, हमने आपकी मारफत का हक अदा नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हम लोगों की क्या हैसियत है। आह, लेकिन सुभान अल्लाह, समझा दिया मांगो, इसलिए हर इबादत के बाद अल्लाह से मांगे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, यानी अल्लाह जब नेक काम की अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह इसको कबूल भी फरमा लीजिए, यह भी सुन्नत है कि मांगे रब्बना तकब्बल मिन्ना। जो नेक काम हो, नमाज है, जिक्र है, तिलावत है, माल खर्च करना है, तबलीग में जा रहा है, हज उमरा कर रहा है, अपने बुजुर्गों के पास जा रहा है, तकरीर कर रहा है, इल्म सीख रहा है, सिखा रहा है, जितने दीन के काम, जो नेक काम, कितनी अकसाम है, ठीक है, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक हुई, अच्छे काम, किसी की मदद की तौफीक हुई, किसी मुसलमान भाई की खैरखाई की, दिलजोई की, ये भी अच्छा काम है, किसी को खाना खिला दिया, यही कहे रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह, ए हमारे रब्बा, कबूल फरमा लीजिए इसको, इन्नक अंत समीउल अलीम, क्या आप खूब जानने वाले, खूब सुनने वाले। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और दुआएं मांगी, आगे रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, मेरे मुर्शिद फरमाते थे कि इसी तरीके से इबादत के बाद दुआएं मांगो, अल्लाह ताला जब नेकी के कोई तौफीक दे तो दुआएं मांगा करो। हम दीनदारों में इसकी बड़ी कमी, हम दुआ नहीं मांगते, बड़ी कमी है इसकी, दुआएं मांगनी चाहिए, हमारी जरूरियात है। हदीस शरीफ में तो इतना तक आता है कि जूते के तस्मे, कितनी मामूली चीज है, वो भी अल्लाह से मांगो, कलम चाहिए वो भी अल्लाह से मांगो, बच्चा बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए, पहले अल्लाह से मांगो फिर डॉक्टर के पास भी चलो, लेकिन पहले खालिक से मांगो, कोई जरूरत हो पहले अल्लाह से मांगो। और अगर सलातुल हाजात पढ़े दो रकात, सुभान अल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबी फरमाते हमें सिखाई आपने, लेकिन साथ में दुआ भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رحم الراحمين. اس دعا کو مانگے، یہ دعا سنت کی کتاب جو ملتی ہے یہاں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس میں موجود ہے یہ دعا، इस दुआ को भी मांगे। खूब अच्छी तरह वजू करके, मान लो किसी जगह काम से जाना है, कोई नाजायज जुल्म कर रहा है, प्रॉपर्टी या टैक्स वाला है या कोई, तो इस दुआ को पढ़े, दो रकात पढ़ के वजू अच्छा करे, अच्छी तरह दो रकात पढ़े, उसके बाद फिर ये दुआ, नमाज पढ़ के फिर ये दुआ मांगे कि अल्लाह आप ही करने वाले, कोई हाजत हो रखता हूं तेरी चौखट पे सर अपना, कोई हाजत हो रखता हूं तेरी चौखट पे सर अपना। اللہ سے مانگے کہ آپ ہماری ضرورت کو پورا فرمائیے، ہمارے کاموں کو بنائیے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. آ یہ شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے، کیا لذت دیکھیے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. کیا مزیدار ہے دیکھیے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگے در بھی ہے. سجدے کا مزہ دیکھیے آپ. آ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزما. ارے ظالم کر تو صحیح، بڑھ تو صحیح، مانگے تو صحیح. ہم لوگ، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، قسم کھا کر کہتا ہوں اس بات کو، میرے شیخ کی قسم ہے، فرماتے واللہ اللہ تعالی کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، واللہ اللہ تعالی کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. کائنات کی قیمتی ترین جو چیز ہے، پوری کائنات کی سب سے قیمتی جو چیز ہے، بادشاہت نہیں ہے، سونا چاندی مال و دولت نہیں ہے، حسین یہ حسین مناظر یہ نہیں ہے، راڈو گھڑیاں نہیں ہے، لیٹسٹ موبائل نہیں ہے، یہ مکانات جائیداد نہیں ہے. کائنات کی جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان اللہ تعالی کی محبوب ترین چیز ہے، قیمتی ترین چیز وہ کیا ہے؟ ایمان. ذرا ہم لوگ سوچیں، اب اللہ تعالی نے اپنی قیمتی ترین چیز، محبوب ترین چیز ہمیں مفت میں عطا فرما دی. بتائیے ذرا، یہاں پر جو حضرات تشریف فرمائے، پورے عالم سے خطاب ہے، کس نے مانگا؟ بتائیے ذرا، یہاں ہے کوئی جو کہے کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے مومن بنائیے گا؟ کس نے یہاں پر مانگا؟ ہم میں سے کس نے مانگا تھا کہ ہمیں انسان بنائیے گا؟ ہے کوئی شخص یہاں جس نے اللہ سے دعا مانگی ہو کہ اللہ مجھے انسان پیدا کیجیے گا؟ ہے کوئی؟ میں اپنے سمیت کہتا ہوں، میں اپنے کو کہتا ہوں، میں نے نہ مانگا، ایمان نہ مانگا تھا. یہ تو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے مفت عطا فرما دیا. انسانیت کتنی بڑی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، پھر اس سے بڑھ کر ایمان ہے، پھر آنکھیں، سر، ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، گردہ، جگر، ٹانگے، پورا جسم، نظام ہضم، نظام نفس یعنی سانس کا نظام، ریسپائریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہضم ہے، دل کا پورا نظام، بلڈ سرکولیشن جو خون چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، جگر اپنا کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں، دیکھو سب کچھ کتنا زبردست. کسی نے مانگا تھا؟ اتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالی دے دی، تو اس کے مقابلے میں باقی چیزیں تو کتنی معمولی ہیں، اگرچہ دنیا ہی مانگے. ہاں ایک چیز ہے جو کہ ابھی بھی باقی ہے، جو کہ جنت سے بھی قیمتی چیز ہے، ایک چیز ہے ابھی جو بھی باقی ہے، جو جنت سے بھی قیمتی چیز ہے، وہ مانگنی ہم نے، وہ مانگنی بھی ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے اللہ تعالی کا راضی اور خوش ہو جانا، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ میں ایسے ہی نہیں پیش کر رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اہل جنت سے اللہ تعالی فرمائیں گے کسی چیز کی کمی؟ اللہ اکبر، اللہ ایسی چیزیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی وہم و گمان کسی کے دل پہ گزرا. وہ بڑھ کے نعمتیں آپ نے عطا فرمائی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اہل جنت اس سے بھی بڑھ کر تم کو ایک چیز دوں؟ اللہ میاں ایسی چیز اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ترشاد ہوگا ہاں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اب میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. پتا چلا اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جنت سے بھی بڑھ کر ہے, اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اس دنیا میں مل جائے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی جس شخص کو اس دنیا میں مل جائے کیا زندگی ہوگی سوچو اس کی, بادشاہ کیا جانے, سارے عالم کی بادشاہ مال لو کسی کو مل جائے وہ کیا جانے, مال اور دولت میں اور شامی کباب بریانی کی دنیا, یہ مجانین عالم کی رومانٹک دنیا, یہ حرام لذتیں تلاش کرنے والے کیا جانے, اور حسین مناظر ان کے چکر میں گھومنے والے کیا جانے. جو اللہ تعالیٰ اپنے ان فرما برداروں کو, اپنے ان عاشقوں کو اپنی رضا دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں. یہ دنیا میں نعمت ملتی ہے ان کو, سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو اللہ کی رضا اور خوشی سب سے بڑی چیز ہے. کیسے مانگے تو مانگے ہم اللہ سے, اب دعائیں مانگا کریں یا اللہ دے دیجئے, وہ بھی دیجئے, وہ بھی دیجئے, وہ بھی دیجئے, کھانا بھی مانگے, سانس کتنا کرم. کہ صبح ہوتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واخره فلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا, کہ اس کے اول حصے کو صلاح اور خیر کا ذریعہ بنا, باوسط و فلاح اور درمیانی جو ہے اس کو فلاح کامیابی بنا, اور آخرت اس کا یہ ہو نجاح کہ نجاح. ہم میں سے کون لوگ اس دعا کو مانگتے ہیں, ہم میں سے کون اس دعا صبح ہوتی ہے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ چلو صبح نہ مانگے رات کو کیا مانگتا ہے, اللہ آج آپ نے دن بھر مجھے کھلایا آپ کا شکریہ, آج دن بھر مجھے زندگی سانس عطا فرمایا آپ کا شکریہ, آج دن بھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی آپ کے شکریہ, آج کتنی عزتیں ملی آپ کا شکریہ, کوئی مصیبت نہیں آپ کا شکریہ. لیکن جس دن سر میں درد ہو جائے, جس دن کوئی پریشانی آ جائے, اللہ میاں میں ہی رہ گیا تھا, کیسے ناشکرے ہیں ہم لوگ. اتنے ایام کے ایام, دنوں کے دن گزر جاتے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, نعمتوں میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن شکریہ نہیں ادا کرتے. جس دن کوئی ذرا سی تکلیف آ جائے بس شکووں کے پہاڑ کے پہاڑ لگا دیتے ہیں, امبار کے امبار قطار لگا دیتے ہیں شکوے شکایات کی, ارے صاحب یہ ہو گیا, ہر ایک کو گاتے پھر رہے ہیں. بندگی کا عابدیت کا تقاضا یہ تھا صبر کرتے کہ چلو بھائی اللہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دانت ٹوٹا کیا فرما رہے ہیں, الحمدللہ, کہ حضرت آپ کا دانت ٹوٹ گیا آپ الحمدللہ فرما رہے ہیں, فرمایا اللہ کا شکر ہے بصارت تو محفوظ ہے, دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں, صرف دانت ہی تو ٹوٹا ہے, کیا یہ ہے حضرات, کہاں نظر ہے ان کی, آج ہماری بندگی کیسی ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے, فرما رہے کیا رہے, اب عبادت کی دعا مانگ رہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, دعا بھی دیکھیے مسلمان تھے کہ نہیں تھے, لیکن دعا مانگ رہے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے. اب آپ بتائیے, ارے ابراہیم علیہ السلام آپ کے ایمان اور اسلام کا کیا حال ہوگا, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں مسلمین لک, اردو میں ترجمہ کرے تو فرما بردار بنا دیجئے اپنا. ارے بھائی ابراہیم علیہ السلام اور فرما برداری مانگ رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات اور بلند فرمائے. فرماتے ہیں کیا کہ یہ مسلمان ہونے سے مراد یہ ہمارا آپ کا جیسا مسلمان نہیں ہے, فرمائے اس سے مراد ہے طلب الزیادتی فی الاخلاص, کہ یعنی اخلاص کے اندر زیادتی کو مانگ رہے ہیں, لیکن میرے آپ کے اخلاص نہیں, علی منہاج النبوت, نبوت کے شایان شان,
گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں لیکن اپنے اخلاص میں ان کو بھی شبہ ہو رہا ہے. الا من حاج النبوت, یہ نبوت کی شان ہے بھائی, اپنے اوپر ہم لوگوں نے قیاس نہیں کرنا اس کو. لیکن ایک چیز اپنے اوپر قیاس کرنی ہے, وہ یہ کہ یہ نبی ابراہیم علیہ السلام العظم پیغمبروں میں ان کا نام ہے, وہ اخلاص میں زیادتی مانگ رہے ہیں. میں اور آپ اپنے کو بڑے مخلص سمجھے ہوئے, کیا عجیب حال ہے کہ جی میں تو دین کی کام میں بڑا مخلص ہوں, بڑے اخلاص سے کام کر رہا ہوں, کیا عالم ہے بھائی, عجیب حال ہے ہمارا, کھوٹ بھرا ہوا ہے, اخلاص مانگ رہے ہیں. اخلاص کا نہ مانگنا, اپنے کا مخلص سمجھنا, یہی غیر مخلص ہونے کی بڑی علامت ہے کہ میں مخلص ہوں, یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ میں غیر مخلص ہوں. کیونکہ جو مخلص ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے اوپر ہی شک کرتا ہے, یہ بزرگوں نے بات فرمائی ہے. سبحان اللہ, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور میری اولادوں میں سے جو امت ہے وہ بھی آپ کی فرما بردار بنے. سبحان اللہ, کیا پیاری دعا ہے. مال نہیں مانگا, جائیداد بنگلے مانگنی مانگے, فرما برداری کہ پتہ چلا بندے کا اللہ تعالی کا فرما بردار ہو جانا کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے. اور وارینا مناسک نا, اور ہمیں دکھائیے, علمنا نہیں فرمایا, ارینا دکھا دیجئے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حج فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج صرف ایک مرتبہ فرمایا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ کثرت حج اچھی چیز ہے, برکت کی چیز ہے. لیکن ان کثرت حج کرنے والوں کو کہہ دے کہ بھائی ہر سال تم حج کو جاتے ہو, 20 دن 40 دن لگاتے ہو, یہ 40 دن اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس لگا لو. نہیں جناب, ارے بھائی دیکھو دینی کچھ ضرورتیں ہیں, پیسہ اس سال نہ حج کرو, یہ پیسہ کہیں اور دے دو کسی دینی ضرورت پر. ارے نہیں صاحب, حج کے بغیر تو ہمارا اصل میں ہوتا نہیں ہے. نفلی حج دے دبا دب دبا دب دن دنا دن, برکت کی چیزیں سے کوئی شبہ نہیں, حدیث شریف میں آتا ہے. لیکن میرے دوستو, حضرت عبداللہ ابن مبارک کا غالباً واقعہ ہے, ایک دفعہ حج کو جا رہے تھے, حج کا ارادہ فرمایا, معلوم ہوا کہ حضرت کے کوئی پڑوسی تھا, اس کو دیکھا وہ مردار کھا رہا ہے. حالات معلوم کے پتہ چلا, اس کی اضطراری حالت ہوئی, بیچارے کا فاقے کئی دن سے چل رہے تھے, تو ایک مردہ نظر آیا اس کو کھانے لگا. شریعت نے سکھایا نا ایسے مرتے وقت چلو, مرنے کے سے بچنے کے لیے تھوڑا کھا لو ضرورت کا. پوچھا تو بتایا اس نے کہ حضرت یہ حال ہے, بس آہ نکلی کہ میں حج کو جا رہا ہوں, اپنا سب پیسہ, نفلی حج تھا یاد رکھنا, سب پیسہ دے دیا. لوگ حج کر کے آئے, کہا حضرت ماشاءاللہ آپ تو حج میں سب سے آگے آگے نظر آئے. کہہ رہے بھائی میں کیسے, میں تو گیا ہی نہیں. نہیں حضرت, آپ منا میں دیکھا, مزدلفہ میں دیکھا, عرفات میں دیکھا, طواف کرتے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں. اور پتہ یہ چلا ہے تمام لوگوں کا حج حضرت کی وجہ سے قبول ہوا. اللہ اکبر, نہ جانے والے کا بعض مرتبہ ایسے حال ہوتا ہے. جیسے ادب ہے, کوئی عالم پہلی صف میں کھڑا ہوا, پہلی صف مسلمانوں کا عجیب شوق ہے, آج کل پہلی صف میں نہیں بیٹھتے. آپ سسل فرماتے ہیں اگر اجر پتہ چلتا تو لڑتے, لیکن عجیب ہے پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں نماز کے لیے, صف اول لے. عجیب دیندار صوفی, ہم لوگوں کو یہی شوق ہی نہیں ہے کہ صف اول میں نماز پڑھے. اب ایک آدمی صف اول میں آیا, کوئی مڑ کے دیکھا ایک عالم کھڑے ہیں, یہ اپنا باپ ہے, اپنا استاد ہے, کوئی عالم ربانی, کوئی اللہ والا ہے. اس نے درخواست کی حضرت آپ آگے تشریف لے آئے, وہ دوسری صف میں چلا گیا, اس کو آگے کر دیا. اللہ مشامی فرماتے ہیں اس کو 2 ثواب ملیں گے. پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر الگ, حالانکہ پڑھی نہیں ہے اس نے, لیکن اجر ملے گا. اور اکرام عالم کا, یہ ایک مستقل چیز ہے, اکرام یہ مستقل چیز ہے. اس کو یوں سمجھے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک لکڑ ہارا تھا مزدور دریا پر بیٹھا، امام صاحب وہ وضو کر رہا تھا دریا پر، امام صاحب بھی آ کر بیٹھے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ محدث عظیم مجتہد اور اپنے وقت کے امام، جس کی جن کی فقہ حنبلیہ ماشاءاللہ آج بھی سعودی عرب وغیرہ دوسرے ملکوں میں چل رہی ہے، سعودی عرب کا سرکاری مذہب فقہ، سرکاری فقہ حنبلی ہے، اللہ کی تعالیٰ کی جو مقبولیت ہے، ہم لوگ حنفیت پہ اور دونوں حق ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایئرپورٹ جانے کے چار رستے ہیں، سب کی منزل تو ایئرپورٹ ہے نا بھائی، اس لیے کسی کو برا نہ کہے، ان کی عظمت ہے۔ البتہ اگر اس فقہ سے نکل کر کام کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کی نہیں سنتے، تو بھائی پھر یہ گمراہی گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ محدث عظیم حافظ حدیث تھے، اور حافظ حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 100,000 احادیث زبانی یاد ہو۔ امام صاحب وضو فرماتے، مزدور نے سوچا کہ میرا پانی، کیونکہ وہ بہاؤ پر بیٹھے تھے، پہلے مزدور تھا پھر امام صاحب تھے، اس نے سوچا کہ میرا مستعمل پانی امام صاحب کے پاس جا رہا ہے، حالانکہ وضو دریا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ادب آیا کہ میں پہلے بیٹھا ہوں، تو وہ کیا کیا امام صاحب کے دوسری طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا، اب امام صاحب کے وہ دوسری طرف چلا گیا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اسی بات پر کہ میں، تو نے ہمارے ایک عالم مقبول بندے کا تو نے ادب کیا، اس کی وجہ سے ہم تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے سوچے اکرام عالم، اکرام شیخ، اکرام اہل اللہ کیا چیز ہے۔ وارینا مناسک نا، ہمیں حج دکھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا یہ منا، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، نشانات لگائے، پورا دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آج تک نشانات باقی ہیں، کیسے کب طواف کرنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے، کب منا جانا ہے، کب عرفات جانا ہے، کب مزدلفہ آنا ہے، وہاں سے کب جانا ہے، پوری ایک ایک چیز صحابہ نے پھر اس کو محفوظ کر لیا، ایک مرتبہ سے حج فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے بتا دیا حج کا ذوق اچھا ہے۔ لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک شخص جا رہا تھا حج کے لیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں سو حج کے لیے لوگ جا رہے تھے، ان کو خطاب کیا، اے قوم بحج رفتہ کجاہد کجاہد، اے قوم جو تم حج کو جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، معشوق ہمیں جاست بی آیت بی آیت، جس محبوب کو تلاش کرنے کے لیے تم وہاں جا رہے ہو وہ تو ہمارے پاس ہے۔ یعنی کعبہ شریف سے حج تو ہوگا لیکن اللہ نہیں ملے گا، جب تک گناہ نہ چھوڑے۔ ایک آدمی کعبہ شریف میں طواف بھی کر رہا ہے، عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، داڑھی بھی منڈا رہا ہے، روزانہ عمرہ کر دے، ایسے ایسے بھی لوگ روزانہ رات کو جاتے ہیں، صبح فجر میں آئے عمرہ کر کے آئے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں، اور آنے کے بعد سر مونڈ رہے داڑھی مونڈ رہے، سمجھایا میں نے ان کو اللہ کے بندے کہ ایسا نہ کرو بھائی، اس سے عمرے کم کر لو لیکن اللہ کو راضی کر لو۔ تو ایک بزرگ کے خادم تھے، وہ حج کو جا رہے تھے، فرمایا ارے میاں جس کے گھر میں جا رہے ہو کیا بات ہے، جو اللہ تعالیٰ ملنا کیا بات ہے، سنیے گا اس کو سمجھیے گا۔ فرمایا کہ میاں جس کے وہ نفلی حج کو جا رہے تھے، فرمایا جس کے گھر میں جا رہے ہو گھر والے سے کچھ جان پہچان بھی ہے؟ بس اس شخص کے دل سے کہاں نکلی، انہوں نے کہا جہازت جاتے تو ہیں، بس ایک رسمی کاروائی کر کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا اس سال وہ حج کا زمانہ ہمارے پاس گزار دو، شیخ کے پاس گزار دیا، 40 دن رہے، اللہ تعالی کی محبت سیکھی، تقویٰ سیکھا، اگلے سال حج گئے، حج کو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق دل میں پیدا ہو گیا۔ فرماتے ہیں اب تو کعبہ شریف کچھ اور نظر آ رہا ہے، ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ احسانی کیفیت نہیں ہے، ہمارے دل میں وہ درد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت نہیں ہے, اس لیے ہماری نماز منہ سے کہتے تو ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی کیا ہمارے دل میں ہے؟ ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن وہ بڑائی وہ عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اگلے سال جب گئے, میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو کسی اللہ والے سے تعلق کرو, اصلاح کراؤ, اس سے اللہ تعالی محبت سیکھو, پھر تمہاری نماز نماز ہوگی, تمہاری تلاوت تلاوت ہوگی, سجدہ پھر سجدہ ہوگا, تمہارا تقریر تقریر ہوگی, درس درس ہوگا, تبلیغ تبلیغ ہوگی, حج حج ہوگا. ابھی تو رسمی کاروائی ہے, صرف آئے نماز اللہ اکبر کہہ کے بس کیا سلام پھیرا چلو مسجد سے باہر, بھول گئے کہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں. نماز میں احساس نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے, جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہمارے اس وقت یہ استحضار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ ہمارا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا, وہ خیال وہ خیال, اس سے پیسہ لینا, اس سے یہ کرنا, اس سے وہ کرنا, کیا عالم ہے. وتب علینا, اور ہمیں اے وفقنا للتوبہ, ہمیں توبہ دیجیے کی توفیق دیجیے, انک انت التواب الرحیم, کہ آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے ہیں, بہت تواب ہیں اور رحیم بھی ہیں. توبہ کیوں قبول کرتے؟ شان رحمت سے. اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ ایک جواب دیا معتزلہ کا, ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ, کیا کہ اب بھی اس کے کچھ اثرات موجود ہیں. ارے بھائی یہ کیا ہے, بڑا پریشر آیا, ہاں سارا پریشر ہٹا دو, اس کو چھوٹی کرسی لے آؤ. ارے اس کو ہٹاؤ نا, ارے کسی کا دل کرنا کر رہے کرسی تو توڑ دی. چلو کچھ تو ٹوٹا, ہٹا دے اس کا, کچھ تو پریشر آیا, کوئی اور ٹوٹے نہ ٹوٹے کرسی پر تو پریشر آیا. اللہ الحمدللہ اللہ نے بچا لیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. تو معتزلہ ایک فرقہ, وہ کیا کہتا تھا کہ جب ہم نے توبہ کی نا, اللہ تعالیٰ کے ذمے ہماری توبہ کو قبول کرنا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے قرضہ لیا ہوا ہے کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دے دیا 1400 سال پہلے ہی, کہ ہم جو تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں اپنی شان رحمت سے, تواب ہم تواب ہیں توبہ قبول کرتے ہیں, رحیم ہونے کی وجہ سے, شان رحمت کی وجہ سے, کرم ہے ان کا. پھر آگے دعا مانگی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, کہ اے ہمارے رب ایک مبعوث فرمائیے رسول کو, رسول کو بھیجیے ہم ہی میں سے. اب وہ کیا کام کرے, یتلو علیہم آیاتکا, جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے, تلاوت کریں. تلاوت کا اطلاق قرآن مجید پر ہوتا ہے, پہلی کتابوں کو تلاوت نہیں کہتے تھے, اس کا اطلاق قرآن مجید پر ہوتا ہے, یعنی قرآن مجید پڑھ کر سنائے, آپ کی کتاب. اب یہ وہ جو نبی کی درخواست کی ابراہیم علیہ السلام نے, نبی کی درخواست کی, اس کے بعثت کے مقصد, بعثت کے مقاصد کو بیان کرا کہ کیا مقصد ہو, کیوں آئے وہ نبی, وہ رسول کیوں تشریف لائے, وہ قرآن پاک پڑھ کر سنائے. یہاں تلاوت ہے. اور آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ, اور جو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے, یہ دوسرا مقصد ہوا. اور وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ فرمائے, پاک فرمائے, یہ تیسرا مقصد ہوا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہ بے شک آپ عزیز زبردست قدرت والے اور حکیم حکمت والے بھی ہیں, ہر کام آپ کا حکیمانہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لذا فرماتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آیا ہوں, جو نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے, تو دونوں نے دعا مانگی. گویا کہ اس آیت میں بھی یہود کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ منتظر تھے کہ نبی آئے بنو اسحاق میں سے, وہ کہتے تھے نا. لیکن یہ دو بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کا ذکر کیا, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام, تو انہی کی اولاد میں سے آئے. اور رسول کے تین مقصد کو ذکر کیا, تلاوت قرآن, تعلیم کتاب اور حکمت, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, کتاب سکھانا, علم سکھانا, علم حکمت سکھانا, اور تزکیہ کرنا, پاک کرنا. یتلو علیہم آیاتہ کا اس سے مکاتب قرآنیہ, جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, یہ بھی نبیوں والا کام ہوا. اس سے یہ بھی اشکال حل ہو گیا کہ بعض لوگ جو اشکال کرتے ہیں, ارے صاحب جب قرآن پاک سمجھا نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ, ایسے بھی نالائق لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں, قرآن پاک جب سمجھا ہی نہیں پڑھنے کا کیا فائدہ, یہ بے وقوف ہے. بے شک قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے, یہ حقوق میں سے ہے اس کے, لیکن بغیر سمجھے صرف پڑھنے کو بیکار اور عبث سمجھنا, یہ شخص بیوقوف اور احمق اور شریعت کے علم اور ذوق سے ناواقف ہے, جاہل ہے پکا. اور اگر اس پر اڑا ہوا ہے تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے, کیونکہ آج کل کے مساٹر, مسٹر کی جمع مساٹر, جو اپنے آپ کو اہل دانش بولتے ہیں, اہل عقل کہتے ہیں, وہ یہ بات اپنے میڈیا پر اور ان چیزوں پر کہتے ہیں, ارے صاحب جب قرآن پاک سمجھانی تو کیا فائدہ, بیوقوف ہے. یہ جو قاری حضرات محنت کرتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں, قاعدہ پڑھا رہے ہیں, یہ میرے پیارے دوستو قرآن پاک کا حفظ کرنا, اب وہ بچہ نہیں سمجھتا, لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا نبی والا کام ہے. یہ آیت کتنی واضح ابراہیم علیہ السلام کی. پھر آگے فرما وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ, کتاب کی تعلیم دے, اے يُفَاهِمُهُمْ أَلْفَاظَهُ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ كَيْفِيَةَ أَدَائِهِ, کہ سکھائے, جیسے الف لام میم ہے قرآن پاک کی ابتدا میں نا, الف لام میم, الف لام میم را, الف لام را. اب یہ استاد بتاتا ہے کہ دیکھو اس کو الف لام میم پڑھنا, علم مت پڑھنا, الف لام میم را کو الف لام میم را پڑھنا, المر نہ پڑھنا, سکھایا جاتا نا, یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے. الفاظ بھی سکھائے, صاد کیسے پڑھنا ہے, واد کیسے پڑھنا ہے, تا تا سا سین شین صاد سین تا تا عین حمزہ غین خا, یہ سب سکھاتے ہیں استاد, یہ وہی چیز ہے. اور الفاظ کی کیا معنی, ان الفاظ کی کیا تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, آپ کے صحابہ نے سکھائی, جیسے یصلح لکم اعمالکم, نکاح میں آیت پڑھتی جاتی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یصلح لکم اعمالکم, اگر اس لغت ڈکشنری سے ترجمہ کرے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے, ڈکشنری کا ترجمہ کیا بنے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ خود فرمایا, اے یتقبلوا حسناتکم, اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے, لہذا اس کا ترجمہ یہی کیا جائے گا. اب آپ بتائیے, بغیر صحابہ سے سیکھے, کوئی ڈکشنریوں سے ترجمہ تھوڑی ہوتے ہیں بھائی, اگر ڈکشنری سے ترجمہ ہوتا ہے تو ذرا مجھے اس کا ترجمہ کر کے دکھائے, ارے صاحب وہ آدمی نے اتنا شور مچایا کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا. لٹھا کے دکھاؤ آسمان کو سر پر, یا ارے صاحب ایسے حالات دیکھے میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی, کوئی ذرا زمین کسی کے نکل کے دکھائے, یا کہے صاحب ایسے ہی پریشان ہوا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا, بلغت القلوب الحناجر, میرا دل حنجر میں گلے میں آ گیا, ذرا ترجمہ کر کے دکھائے اس کا, اور ذرا بولے میرا دل باغ باغ ہو گیا, कौन सा बाग लगाए, कौन, अच्छा भाई उसमें से गुलाब का फूल तोड़ के दे दो, या सेब का जमाना, एक सेब दे दो, थोड़े से अंगूर दे दो, बाग है ना आपके दिल में भी, तर्जुमा कर सकते हैं इसका? ये मुहावरात है, समझने की चीज होती है दादा, कुरान पाक मुहावरात पे समझने की चीज है। तो ये मदरसों में तालीम हो रही है और हिकमत सुन्नत का तरीका सिखाया जा रहा है, ये हिकमत है, सुन्नत है सीखे हर काम की सुन्नत, ठीक है, ये मदरसों की तालीम, ये नबी वाला काम, मकासिद नबूवत में से। फिर आगे फरमाए युज़क्कीहिम, तज़किया करना, ये काम तज़किये का काम ये खानकाहों का है, खानकाह के माने है ग़ियासुल लुग़ात में लिखा है जाए बूदने दुर्वेशा, दुर्वेश यानी अल्लाह वालों के रहने की जगह, युज़क्कीहिम का, जहां पर तज़किया होता है किसका, दिल का तज़किया, कैसा दिल हो जाए, आह मेरे शेख जी शेर अक्सर सुनाते थे, दिल मेरा हो जाए एक मैदाने हूँ, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, और मेरे तन में बजाए आबो गिल, दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर, आ ऐसा हो जाए दिल, अब दिल बातिल अकायद से खाली हो जाए। और इबारत क्या है इसकी, अल्लाह मालूसी की, युताहिरु कुलूब सहाबती अनिल अकाइदिल बातिला व अनिल इश्तिगाली बिगैरिल्लाह, के दिल बातिल अकीदों से खाली हो जाए, अल्लाह ताला के पर ईमान कि अल्लाह एक है, कोई अल्लाह की बराबरी करने वाला नहीं, हमेशा से थे, हमेशा हमेशा रहेंगे, रिस्क उन्हीं के कब्जे में है, वही पैदा फरमाने वाले हैं, उन्हीं के, उन्हीं की मर्जी से मौत आती है जो मुकर्रर फरमा दिया, रोजी को घटाते बढ़ाते वही है वो अल्लाह ताला, पूरी कायनात उन्होंने हमारे लिए पैदा फरमाई लेकिन हमें अपने लिए पैदा फरमाया। उसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की शान, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अजमत, उनकी मोहब्बत, उनकी अजमत, ये हमारा ईमान। और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी फरमाया, अब आपके पास कोई नबी नहीं आएगा, किसी किस्म का नबी नहीं आएगा, जिल्ली बुरूजी, शरबत बुजूरी हो या बुरूजी हो, कादियानी हो या और भी कोई हो, कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी आप, अब आपका सिक्का कयामत तक चलेगा, सुभान अल्लाह। ये भी अकायद में से, अल्लाह ताला ने आपको बशर तो बनाया लेकिन वो शरफ दिया, सुभान अल्लाह, कायनात में ऐसा बशर नहीं है, ऐसे नूर के हामिल है कि वो नूर किसी के पास नहीं है। सहाबा फरिश्तों की जमात, अल्लाह ने फरिश्ते पैदा फरमाए, हमारे दाएं बाएं भी फरिश्ते होते हैं, किरामन कातिबीन उनको कहते हैं, हमारी हिफाजत पर भी फरिश्ते होते हैं, पूरा एक निजाम है वो अल्लाह ताला का, फरिश्ते हैं जो जिक्र की मजलिस को सुनने के भी आते हैं, नूरानी मखलूक है। अल्लाह ताला ने कब्र में सवाल जवाब रखे, तीन सवाल होंगे, मर रब्बुक, मा दीनुक, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह दिखाई जाएगी कि ये कौन है। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जो शख्स दुनिया में सुन्नत पर अमल करता है, अजीब बात है, फरमाते जो शख्स दुनिया में सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह ताला उसके सामने से तमाम पर्दे और हिजाबात को हटा देते हैं, और वो मदीना शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की ज्यारत करके कहता है हाजा नबी जी, ये मेरे नबी है, ये मेरे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। और कब्र फरमा बरदारों के लिए जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है, यह भी अकायद रखना जरूरी है, और नाफरमानों के लिए जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बन जाता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कयामत कायम होगी, बरजख है जो मरने के बाद एक जिंदगी है, यहां अमाल अच्छे करेंगे वो वीआईपी लाउंज बन जाएगा, مزے ہی مزے ہوں گے, وہیں سے بہاریں شروع ہو جائیں گی. پھر جنت الگ کا فیصلہ, جہنم برحق جنت برحق, فرما برداروں کی اللہ جنت بنائی, یہ سب عقائد ہیں, سیکھنے کی چیزیں ہیں. اسی طرح اللہ والے حق ہیں, علماء ربانیین ان کے ادب اکرام عقائد یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, کسی ولی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ وہ یہ کہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر درست نہیں ہے, اگرچہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا ہے لیکن یہ شعر درست نہیں ہے. خود ہی کو مٹانا ہے, بلند نہیں کرنا, اپنے کو مٹانا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے, بتائیے نعوذ باللہ اللہ بندے سے پوچھے گا؟ ہاں, اب مٹائے اپنے کو. یہ عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے دل کو غیر اللہ سے خالی کرے, دل میں اللہ تعالی کی محبت ہو جائے, اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہو دل. خیال آنا کوئی بری بات نہیں. مثلا ایک آدمی ہے, اب اس کو کیا ہے, خوف لگا ہوا ہے کہ میرے پیچھے دشمن آئے گا, لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے, دل میں خیال بھی آ رہا ہے, لیکن کہتا ہے نہیں, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اگرچہ دل میں خوف ہے, ہونے دو, کوئی بری بات نہیں, دل میں خیال آ رہا ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا, حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں مجھے میری بیوی یاد آتی ہے. اب آپ بتائیے, ہم تو بیوی کے طرح, ارے بڑا زن مرید ہے, بے شرم کہی کہ بیوی یاد آتی. حکیم الامت کا جواب سنیے, فرماتے اس میں کیا حرج ہے بھائی, آنے دو, تم اپنا کام کرو. واہ, یہ ہے ہمارے باپ دادا کے علوم, آنے دو بھائی, اپنی بیوی یاد آ رہی ہے نا, دوسرے کی تو نہیں یاد آ رہی, کیا حرج ہے اس میں, ماں باپ یاد آتے آنے دو. محبت, یہ تو محبت ہے, اور شریعت نے اس محبت کو منع نہیں فرمایا. ہاں, اللہ کی محبت غالب رہے, یہ نہیں کہ بیوی کہے ٹی وی لاؤ تو بیوی کو کہے بیوی کے ہوتے ٹی وی کی کیا ضرورت ہے. کہ کیا مطلب, کہ بھائی ٹی وی اس لیے منگوا رہی ہوں نا کہ خبریں سننی ہے, تو جہاں بیوی موجود ہے وہ تو خود بی بی سی ہے. کس کے گھر میں بچہ ہوا, کہاں ہونے والا ہے, فلاں کیا کیا ہوا, فلاں کے کیا ہوا, فلاں کے کیا ہوا, ساری خبریں مل جاتی ہے. تو اس لیے کہتا ہوں جہاں بیوی ہے وہاں ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب خبریں مل جائیں گی. البتہ جہاں ٹی وی ہوگا وہاں خبریں نہیں, ٹی بی ملے گا. میرے مرشد فرماتے تھے ٹی وی نہیں ہے, ٹی بی ہے, ٹی بی, ٹیوبرکولوسس, تپ دق کی بیماری جو کہ جان لیوا ہوتی ہے, یہ ٹی بی کا مرض ہے. تو دل اللہ تعالی کے ساتھ مشغول, دکان ہے گاہک ہر طرف کھڑے ہوئے. اب دیکھو کیسے دل اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کی کیا علامت, گاہک کھڑے ہوئے ہر طرف, آسان کیا ہو رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, بس چلو بھائی بند کرو دکان, بند. گاہک کہہ رہے بھائی ہم نے پیسہ دیا, کہ یہ لو آپ کا پیسہ, اب اللہ نے بلایا ہے. یہ رزق کا سبب ہے, یہ رزق کا دروازہ ہے, اب رزاق کے پاس جاؤں گا. کیونکہ رزق دروازے سے نہیں ملتا, رزاق سے ملتا ہے. اگر رزاق ہی ناراض ہو گیا تو رزق کہاں سے ملے گا؟ اگر مل بھی جائے گا, مان لو مال بہت آئے گا, برکت نہیں رہے گی, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی. اب آپ دیکھیے دنیا میں, ہمارے پاکستان میں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے آمدنی بہت تھوڑی سی ہے, لیکن ماشاءاللہ کیسے گزارا ہو رہا ہے بھائی ان کا, مر جانا چاہیے ان کو تو, لیکن اللہ تعالی وہ پالنے والے ہیں. بلکہ اکثر دیکھا ہی گیا غریب غریب لوگ ہیں, ہر سال حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, اور امیر مال ہے, ظالم پر حج فرض بھی ہے, پھر بھی نہیں کرتا. تو دل اللہ کے ساتھ مشغول ہو, یہ ہے اللہ. اب اور یہاں تک کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی عورت کو دیکھوں, گناہ کروں, دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کرتا, بس یہی اللہ کے ساتھ مشغول ہونا ہے. ہنس رہا ہے دوستوں میں, ہنستے ہنستے جا رہا ہے, بات کرتا ہے, کوئی عورت سامنے آ گئی, فوراً نظر نیچی کر لی, اس نے رستہ بدل دیا. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہونا, یہ ہے دل. یہ ہے خانقاہوں کی تعلیم اور تربیت. نمبر دو کام خانقاہ دل کیا, یہ تو ایک تو دل مشغول, اور دوسرا اخلاق. یطہر نفوس الصحابہ عن الاخلاق الرذیلہ, گندے اخلاق سے. صحابہ کے نفوس کو پاک کرنا. کیا مطلب؟ گندے اخلاق جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوس ہونا، اللہ کو پسند نہیں ہے. امیدوار رہے، نیک اعمال کرے، امیدوار رہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ فضل کا مانگ، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ میری توبہ کو اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے، گناہ چھوڑے. اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرے. کیا عجیب عالم ہے، ہم لوگوں کے بال سفید ہو گئے روٹی کھاتے کھاتے، رزق کھاتے کھاتے بال سفید ہو گئے. ابھی بولتے پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے. کیا عجیب ہم لوگوں کا عالم ہے. کتنے ہم لوگ، یعنی ایک کتے کو آپ دیکھیں، میرے شیخ فرماتے تھے کتنا وفادار ہے کتا، دو وقت اس کو روٹی ڈال دو وہ آپ کے دروازہ نہیں چھوڑ کے جائے گا، پتھر بھی مارو وہ پتھر کھا لے گا لیکن دروازہ نہیں چھوڑتا. فرمایا انسان کو دیکھو کتنا بے وفا ہے، برسا برس روٹی کھاتا ہے پھر بھی کہتا ہے کل کہاں سے کھائیں گے. کیا عالم ہے ہم لوگوں کا. یہ گندے اخلاق میں سے اللہ تعالی کی محبت ہونا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، اگرچہ گناہ کرنے کا کتنا ہی تقاضا ہو اس تقاضے کو برداشت کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق ہے. اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگانا، اور اگر گناہ ہو جائے بشری کمزوری سے اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے. اللہ تعالی کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب رکھنا اچھے اخلاق میں سے. اللہ تعالی کے سپرد اپنے کاموں کو کرنا، اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرے. جیسے شادی کی، شادی کی اور محنت بھی کی، پھر اللہ پر بھروسہ کے اولاد وہی دیں گے. ایسا نہیں کہ شادی کیے بغیر ہی اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، اللہ میں شادی نہیں کروں گا تو ممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ مرد کے پیٹ سے بھی نکال دے، کوئی مشکل نہیں، قدرت ہے اللہ تعالی کی، ناممکن نہیں ہے وہ، قدرت ہے اللہ تعالی کی. اس لیے دعا نہ مانگنا، ایسا نہ ہو قبول ہو جائے بڑی مشکل پڑ جائے گی. انگریز تو اس بات پر کوشش کر رہا ہے، وہ تو اس بات پر کوشش کر رہا ہے کہ اب مرد بھی بچے پیدا کریں، اس لیے عورتوں کو پٹی بھی پڑھاتے ہیں، دیکھو حقوق برابر ہیں. اصل میں یہ عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی حقوق برابر پھر بھی نہیں دیتے، وہ بھی نہیں دیتے. لہٰذا ان کا ایک باقاعدہ قانون ہوتا ہے ہراسمنٹ کا، کہ یہ جو عورتوں کو بیچاری جو کام کے لیے آتی ہیں ان کو پہلے مجبور کرتے ہیں پھر ان کو ہراسا کرنا، جس کو سیکشوئل ہراسمنٹ کہتے ہیں، جنسی ہراسا کرنا. وہ پناہ مانگتی ہے، یہ مرد کوئی بدماشی ہے. ایسے ایک جگہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور سب دھواں دار تقریر ہو رہی تھی، مرد عورت برابر شانہ بشانہ چلیں گے. ایک خان صاحب بھی تھے وہاں پہ، وہ کھڑے ہو گئے کہ اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو عورتوں کو بولو کھڑے ہو کر پیشاب کر کے دکھائیں. اس پر بعد میں غور کرنا، ابھی مت غور کرنا. تو اخلاق رزیلہ، اخلاق حمیدہ سے پیدا ہو جائے، توازو پیدا ہو جائے، اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار. اللہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ میں اس پر راضی ہوں، آپ کی طرف سے جو مشکل آئی میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، اور جو آئے میں اللہ آپ سے دل پر سے راضی ہوں. اگر آپ نے مجھے غریب بنایا میں اللہ آپ کے راضی ہوں، جو بیوی آپ نے دی میں اس پر راضی ہوں، آپ نے چٹنی روٹی کھلائی میں اس پر راضی ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے مانگو شامی کباب بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پر، مانگنا منع نہیں ہے. اور فرماتے تھے مانگو ساری دنیا کی بادشاہت اور راضی رہو فقیری پر. مانگو شاہانہ لباس دیجیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیوند والا لباس دے دے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ دیا، جیسا رکھے ویسے رہو، سبحان اللہ. کیا عجیب ہے، یہ اچھے اخلاق میں. اور بھی چیزیں، یہ سب خانقاہوں کی تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں، جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا سمجھانا، جو کار نبوت ان خانقاہوں میں ہوتا ہے. دو ہو گئے نا، تیسری پاکی کیا ہے؟ یطاہر ابدان الصحابہ عن الانجاس والاعمال القبیحہ. کہ صحابہ کے سکھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا بھی سکھایا، منع کیا قبلے کی طرف مت استنجا کرو. اس لیے بھائیو ایک بات عرض کرتا ہوں، مکان بنا بنایا خریدتے ہو یا مکان بنواؤ ڈیزائنر سے کہو کہ دیکھو قبلہ کدھر ہے، ایسا نہ ہو کہ بیت الخلاء کا رخ قبلے کی طرف ہو. اس کو غور کرے، بلکہ سفر میں بھی جائے تو معلوم کرے، اپنے بستر کو ایسے رکھے قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو، ادب کر لحاظ کرے. استنجا خانے بھی اگر ہو، واش روم، لیٹرین اینڈ باتھ روم. اور یہ ایک عجیب سی چیز ہے، آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، باتھ روم میں اتنے بڑے بڑے شیشے لگائے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں عجیب تماشا، اللہ پناہ میں رکھے، بے شرمی کا کام بہت ہی. اگر ضرورت ہے تو چھوٹا سا شیشہ لگا لے, آخر دیکھنا کیا ہے, یہ پوچھے نا, چہرہ دیکھنا ہے یا کچھ اور دیکھنا ہے. یہ عجیب بے شرمی کی چیز ہے, اتنے بڑے بڑے قد آمد آدم کے شیشے بلا لگا جاتے ہیں, توبہ اللہ پناہ میں رکھے, بہت ہی بے شرمی آج کل یہ فیشن آ گیا. اور پھر لائٹیں بھی اتنی بڑی بڑی لگائی جاتی ہے باتھ روم میں, ابھی بھائی کیا دیکھنا ہے, اندر تک دیکھنا ہے, چھوٹی سی لائٹ کافی ہے جو کہ ضرورت کے لیے ہو. ہاں اگر مان لو کوئی انسان کو کوئی ضرورت ہے تو ایک بڑی لائٹ کا رکھے, ضرورت پر اس کو چلا دیا کہ انسان کو کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش ممکن ہے آنا, لیکن اتنی بڑی بڑی لائٹیں اور پھر اتنے بڑے بڑے آئینے اور شیشے, پھر باتھ روم بھی اتنے بڑے کہ پورا کرکٹ میچ ہو سکتا ہے وہاں پہ, یہ فضول ہے, ضیاء ہے. تو نجاست کرنا بھی سکھایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, سبحان اللہ, قبلے کی طرف نہ کرو, نہ قبلے کی طرف پیٹو, نہ رخ ہو. نہانے کا بھی ایسے ہی سسٹم بنانا چاہیے کہ قبلے کی طرف رخ نہ ہو نہ پیٹ ہو, نہانے میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے, یہ بھی ادب ہے, یاد رکھیے گا. اور اسی طریقے سے وضو کرنا سکھایا الحمدللہ, غسل کرنا سکھایا, یہ ہے سب کہ یہ سکھانا. استنجا کیسے کرو, منع کیا ہڈی سے استنجا مت کرو, منع کیا پیشاب سوراخ والی جگہ پیشاب مت کرو, سخت جگہ پیشاب نہ کرو, کتنی ایک ایک چیز سمجھائی سکھائی, سبحان اللہ. پانی سے استنجا کرو, ڈھیلے سے استنجا کرو, کتنا اللہ اکبر, کیا پیاری شریعت ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی رہنمائی کی گئی, سبحان اللہ. قے آ جائے, نماز میں ہنسی آ جائے, کتنے مسائل ہیں سب سکھائے گئے, سبحان اللہ. اسی طرح جسم اعمال قبیحہ, یعنی ہماری آنکھ سے ایسا نہ ہو کسی کی ماں بہن کو دیکھیں, بے شرمی کا کام نہ کریں, کان سے گانا نہ سنیں, غیبت نہ سنیں, چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لے, سبحان اللہ. کوئی ایک صاحب کہنے لگے یہ تم اتنا مضمون کیوں کہتے ہو, میں نے کہا بھائی بات یہ کہ میں اپنے شیخ کی نقل کرتا ہوں, اور میرے شیخ فرماتے تھے اللہ والوں جیسا ظاہر بنا لو, ماں کے پیٹ میں پہلے بچے کا اسٹرکچر ڈھانچہ تیار ہوتا ہے, کتیا کے پیٹ میں پہلے کتے کا ڈھانچہ اسٹرکچر تیار ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ جیسا ڈھانچہ ہوتا ہے ویسی روح عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں اللہ والوں جیسا حلیہ بنا لو, اللہ تعالیٰ اللہ والی روح بھی عطا فرما دیں گے. اور یہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے میرے دوستوں, صرف میں اس کو سنت سمجھنا نہیں, یہ ایک مٹھی داڑھی واجب ہے, لیکن مٹھی یہاں سے نہ ناپے. بعض لوگ, کل ہی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, کہہ رہے یہاں سے ناپ رہے تھے, چھوٹی داڑھی کیوں, کہ جی یہاں سے ناپتے ہیں. میں نے کہا پھر تو ناک سے ناپو تو داڑھی غائب, اب ایک مٹھی کا ایسے ہی نہیں, ارے بھائی یہاں سے ناپ, یہ تھوڑی سی ٹھڈی, یہ جو تھوڑی چن جس کو بولتے ہیں, تو یہاں سے ناپنی ہے داڑھی, ادھر سے نہیں ناپنی, پھر تو سبھی کی چھوٹی ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں 40 قدم سے داڑھی نظر آنی چاہیے, ہاں بھائی بندے کی داڑھی ہے بھائی, یہ نہیں ہے بھائی, 40-40 قدم نہیں ہے, اپنی مٹھی سے ناپے اور مونچھوں کو صاف کر لے, اب کرتا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے, سبحان اللہ, اس کا ظاہر بن گیا اللہ والوں جیسا. یہ سب تربیت ہے, مشق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے قلوب میں کثر رکھا ہے, ان کی صحبتوں سے ترقی ہوتی ہے میرے دوستوں. یہ ہے مقاصد نبوت جو کہ ذکر کیے. نمبر ایک کیا, یہ مکاتب قرآنیاں, یہ پورے عالم میں جو پھیلے ہوئے ہیں, یہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, حفظ ہے, نادرہ ہے, نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے, یہ سب مقصد نبوت میں سے, یعنی نبیوں والا کام ہے. اسی طرح یہ تو مدارس دینیاں پھیلے ہیں پورے عالم کے اندر, ہمارے بزرگوں نے, ان علماء ربانی جن نے قائم کیے, یہ سب مقصد نبوت میں سے ہے. اسی طرح سے خانقاہوں کا کام, تزکیے کا کام, اس کو میرے دوستوں ولیوں کا کام سمجھنا حماقت اور بیوقوفی ہے, یہ بھی نبیوں والا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یزکیہم, لہذا خانقاہ کیا ہے, یہ شعبہ اصلاح اخلاق, شعبہ تزکیہ نفس ہے, اپنی اصلاح, اپنی اخلاق کی اصلاح, یہ ہمارے ذمہ فرض ہے کہ کسی سے رابطہ کر کے اپنی روحانی بیماریوں کی ان سے علاج کروائیں, کہ میں چھپ چھپ کے یہ گناہ کرتا ہوں, میرے اندر یہ عادت ہے, علاج کرائے. جیسے ہوتا ہے نا, وہ ڈاکٹر میرے دوستوں کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ آج میرے پاس ایک مریض آیا تھا, اس کے فلاں جگہ پھوڑا تھا, کسی کو بتاتا نہیں ہے, چھپاتا ہے, وہ دعا بھی کرتا ہے, رحم دل ڈاکٹر. اسی طرح سے یہ اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. میرے شیخ فرماتے تھے میرا سینہ رازوں کا قبرستان ہے. کیا فرماتے تھے, میرا سینہ رازوں کا قبرستان ہے, یعنی لوگ اپنی اصلاح کے لیے اپنے احوال پیش کرتے ہیں, فرماتے اللہ کا شکر ہے میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا, لیکن اس کے لیے جب وہ کوئی اپنی بیچارہ اپنی اصلاح کی خاطر سے اپنی بات کہتا ہے تو وہ راز میرے سینے میں دفن ہو جاتا ہے. اور فرماتے میں تنہائیوں میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. یہ ہے اللہ والے.
اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنا قرب و تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک و سلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جان کو، ہمارے مال کو، آبرو کو یا اللہ مقصد نبوت، مقاصد نبوت میں یا اللہ لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. یا اللہ گناہ کرتے کرتے بال سفید ہونے کو آ رہے ہیں، یا اللہ مجھ پر بھی ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری قبر کی منزل قریب سے قریب تر آ رہی ہے، آج کل کیا حالات ہیں، کیسے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، اپنی ضرورتیں سو لوگ نکلتے ہیں، پتہ چلا جنازہ آتا ہے. یا اللہ اس اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرما کر اپنا فرماوردار اور یا اللہ تعالی اطاعت گزار، شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالی توبہ کی زندگی اور توبہ کی یا اللہ تعالی حیات اور توبہ ہی کا مرنا ہم سب کو نصیب فرما، اور ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری آبرو کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو خدمت دین کے لیے جو مقاصد نبوت ہے اس کی خدمت کے لیے ہماری جان مال آبرو کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ جملہ صفات حمیدہ ہم سب کو عطا فرما، گندے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، خاص فضل کرم ہم سب پر فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما. اور یا اللہ تعالی جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما، رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما، صحیح علم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص، درد دل، تعلق میں اللہ کی دولت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے صدقے میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ایک ایک مسلمان شہری کی یا اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ تعالی یہ جو شر، اہل شر، اہل فتنہ، مفسدین سے اللہ ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو یا اللہ اپنے کرم سے پاک فرما دیجئے. اور مسلمانوں کی جان مال آبرو، تجارت گاہیں اور یا اللہ تعالی گھروں کی حفاظت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.